الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي هازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب الشوم فی الفرس، گھوڑے میں نحوست اور بدشگونی کا ہونا. یہاں دو روایتیں لائے ہیں، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور دوسری حضرت سالم بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوم یہ مکان عورت اور گھوڑے کا ہے، اور حضرت سالم بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز میں شوم ہو سکتا ہے تو وہ عورت گھوڑے اور مکان میں ہوگا. یہاں اگلی روایتوں میں آیا تھا لا لوا ولا سیر ہوتا کہ بدشگونی نہیں ہے، اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا جا رہا ہے کہ مکان عورت اور گھوڑے میں نوست ہے، بدشگونی ہے. اب بظاہر وہ روایت اور یہ روایت دونوں میں تعارض، تو حضرت امام مالک اور ابن قتیبہ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک عام اصول ہے، اس میں سے ان تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستثنی فرمایا، وہ ان میں ہے باقی چیزوں میں نہیں. جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، دراصل روایت دو طریقے سے آئی ہے، ایک میں یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں شوم اور نحوست ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، گویا بالفرض و تقدیر ایک فرضی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی لیکن ان میں بھی نہیں ہے. تو گویا وہ جو لاتیارا آیا آج اس میں مشغولی کی نفی کی گئی تھی اسی کے مطابق یہ بھی ہے. اب یہ جو جن روایتوں میں عورتوں ان تین چیزوں کی طرف شوم اور نحوست کو منسوخ کیا گیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو بتلایا, دیگر بعض حضرات کا جو موقف تھا وہ بھی بتلایا کہ وہ بالفرض و تقدیر. لیکن ایک تیسرا بعض حضرات محققین کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ روایت چونکہ دونوں طرف سے آئی ہے اس لیے ایک روایت میں جس شوم اور نحوست کو ثابت کیا گیا ہے وہ الگ, اور دوسری میں جس کی نفی کی گئی ہے وہ الگ. ایک تو نحوست کا عام مفہوم, وہ عام طور پر جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو مراد لیا جاتا ہے, اس کی تو نفی کی گئی, اس طرح کی نحوست تو کسی چیز میں ہے نہیں. البتہ نحوست کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی کے مزاج کے موافق نہ ہو, عدم موافقت اس کو نحوست سے تعبیر کیا. بعض مرتبہ یہ چیزیں آدمی کو موافق نہیں آتی, مکان ہے تنگ ہے, آب و ہوا والا نہیں ہے, اور پڑوسی اس کی خراب ہے, اب اس کی وجہ سے اس میں رہائش اس کے لیے دشوار ہے. یا مثلا عورت ہے وہ بانج ہے, زبان دراز ہے, بدخلق ہے, پاک دامن نہیں ہے, تو اس کے ساتھ گویا زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے. بے معنی مزاج کی موافقت نہ ہونے کو تعبیر کیا نحوست سے, ورنہ وہ ایک نحوست کا جو مفہوم عام طور پر بول چال میں لیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے, اس کی تو علل اطلاق شریعت نے نفی کر دی. اسی طرح مکان کے سواری کے معاملے میں بھی گھوڑے کے سلسلے میں کہ بھائی گھوڑا جو ہے بڑا سرکش ہے, جہاد میں کام میں نہیں آتا, اس معنی کر کے گویا اس کو شوم سے تعبیر کیا. چنانچہ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ من سعادت مرے یا من سعادت ابن آدم, کہ انسان کی خوشبختی میں سے یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی نیک ہو اور مکان بھی عمدہ ہو اور سواری بھی عمدہ ہو. اور آدمی کی گویا بدبختی کی علامت میں سے یہ ہے کہ بیوی بھی خراب ہو, مکان بھی خراب ہو اور سواری بھی خراب ہو. تو گویا یہ جو مکان اور بیوی اور سواری کو خرابی سے تعبیر کیا, ان چیزوں سے آدمی کو جس طرح راحت پہنچنی چاہیے, جیسا سکون پہنچنا چاہیے, مکان آدمی اس لیے لیتا ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ رہے اور وہاں اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو, پریشانی سے واسطہ نہ پڑے. اب اگر اس کے پڑوسی خراب ہیں یا آب و ہوا کے اعتبار سے وہ موافق نہیں ہے یا رہائش کے اعتبار سے تنگ ہے, تو مکان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا, اس معنی کر کے اس کو نحوست سے تعبیر کیا گیا. اسی طرح بیوی کا مسئلہ, کبھی کسی کی بیوی اگر زبان دراز ہے, بدخلق ہے اور بانج ہے, تو نکاح کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اولاد حاصل کرنا, اس کے ذریعے سے راحت پانا, اور جو وہ زبان دراز ہے اس کی وجہ طرف سے راحت کے بجائے تکلیف پہنچے گی اس کو, تو یہ جو گویا مزاج کے لیے جس مقصد کے لیے بیوی کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا, اور وہ مزاج کے موافق نہ ہونے کو تعبیر کیا گیا نہ ہو سکتے, یہ حال سواری کا بھی ہے. تو بہرحال یہاں حضرات محققین گویا اس بات کو یہاں بتلاتے ہیں کہ نحوست کی تو علل اطلاق نفی ہی کی گئی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. البتہ بعض مرتبہ بعض آدمیوں کے لیے کوئی مکان مزاج کے موافق نہیں ہوتا, بیوی مزاج کے موافق نہیں ہوتی, سواری مزاج کے موافق نہیں ہوتی, اور ان چیزوں سے جو فوائد اور جو ثمرات حاصل کرنا آدمی کا مقصود ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتے, تو اس کو تعبیر کیا گیا شوم سے. اس صورت میں اگر وہ اس کو چھوڑ کر دوسرا مکان, دوسری بیوی, دوسری سواری حاصل کرنا چاہے تو کرے, تو اس صورت میں اس کو اجازت دی گئی. چنانچہ آگے تیسری روایت نہ رہی, حدثنا عبید اللہ بن سعید یعنی ابا قدامۃ قال حدثنا بشر بن عمر الزہرانی قال حدثنا اکرمۃ بن عمار عن اسحاق بن عبد اللہ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله انا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها اموالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوها او دعوها وهي ذميمه قال ابو عبد الله في اسناده نظر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ایک مکان میں رہتے تھے وہاں ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہوئی ہمارے مال میں بھی خوب بڑھوتری ہوئی اس کے بعد ہم نے دوسرا مکان لیا اور اس میں ہم منتقل ہوئے اس میں ہماری تعداد بھی گھٹ گئی ہمارے مال میں بھی کمی آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو گویا وہ تمہارے لیے موافق نہیں ہے اس میں انسانی اس کے باوجود اس میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے باب الاوتاد حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی زید قال حدثنا سعید بن مقبولی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب الوطاس ويكره التصاوب فاذا اعطس فحمد الله فاكن على كل مسلم سمعه ويشمته واما التصاوب فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فاذا قال ها زهق منه الشيطان بتلا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی یعنی بگاسا جس کو بولتے ہیں گجراتی جمائی کو ناپسند کرتے ہیں یا چھینک کو پسند کرنے اور جمائی کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آدمی جب زیادہ کھاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں طبیعت کے اوپر کسلہ پیدا ہوتا ہے اور اسی کے بعد جمائی آتی ہے گویا جمائی کے جو اسباب ہیں وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے آدمی کے اوپر ڈالے جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسہ اندازی اور اس کے بہکاوے کے نتیجے میں آدمی اپنی مقررہ مقدار سے زیادہ کھا کر اپنے آپ کو جو ہے کسلہ اور سستی اور اس میں مبتلا کرتا ہے اس لیے گویا وہ اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کو وہ ناپسند ہے جبکہ چھینک جو ہے چھینک کے نتیجے میں آدمی کے نشاط میں اس کی چستی میں اور اس کی طبیعت کے ہلکے پن میں جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے مطلب کہ طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ دماغ کے رگوں میں جو ہے وہ کچھ بعض مرتبہ ہوا بھر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس پر کہیں لقوے کا اور فالج کا اثر نہ پڑ جائے چھینک کے نتیجے میں وہ جو مواد ہے وہ نکل آتا ہے اور آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے اور طبیعت میں اس کے ایک طرح کی چستی پیدا ہو جاتی ہے تو چستی اور نشاط اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس لیے گویا وہ چستی کا سبب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں فیضا آتا تھا فحمد اللہ اب جب آدمی کو چھینک آوے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے جو اس کی الحمدللہ سنے یہ کہ اس کو جواب دے یعنی الحمک اللہ کہے اب یہ چھینک کھانے والے کو کیا کہنا چاہیے آگے باب آ رہا ہے اور اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا وہ بھی تفصیل سے بتائیں گے اب یہ ہے کہ چھینک کھانے والے کا جواب دینا تو اس سلسلے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے سنت علی کفایا ہونے کے قائل ہیں اور بعض حضرات شوافعی میں سے مالکیہ میں سے اہل ظاہر میں سے اس کے فرض ہونے کے قائل ہیں اور حنفیہ جو ہیں اس کے واجب علی کفایا یعنی موجودین میں سے ایک آدمی بھی جواب دے دے تو سب کا ذمہ بری ہو جائے گا اور کوئی نہیں دے گا تو سب گنہگار ہوں گے وَمَّا تَسَاؤُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ یہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ اس لیے جب جمائی آوے تو کوشش یہی اس کو روکنے کی کرو کہ وہ آنے نہ پاوے بارہ فإذا قال آه اور جمائی کے آنے پر آدمی جب ہا بولتا ہے اس کا منہ جو بگڑتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے. شیطان کو تو انسان کو پہنچنے والی ہر تکلیف پر خوشی ہوتی ہے, تو گویا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جمائی آوے اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی کا جو یہ حلیہ ہے وہ بگڑے. تھوڑی دیر کے لیے بھی جو اس کا حلیہ بگڑتا ہے اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے, جیسے دشمن کو خوشی ہوتی ہے. بابو ما یقول اذا آتے, جب کسی آدمی کو چھینک آوے تو کیا کہنا چاہیے. حدثنا موسیٰ عن ابی عوانہ عن عطائی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال اذا آتا صاحب فقال الحمد للہ قال الملک رب العالمین فاذا قال رب العالمین قال الملک یرحمک اللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کسی کو چھینک آنے پر وہ کہے الحمدللہ تو فرشتہ کہتا ہے رب العالمین, یعنی رب العالمین بھی کہو. جب وہ ساتھ میں رب العالمین بھی کہتا ہے تو فرشتہ کہ جواب دیتا ہے پھر یرحمک اللہ. اب چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے, تو بعض روایتوں میں تو ہے الحمدللہ, یعنی خالی الحمدللہ یہ کافی. بعد میں الحمد للہ علا کل حال, بعد میں الحمد للہ رب العالمین, بعد میں الحمد للہ رب العالمین علا کل حال. چاروں کلمات میں سے کوئی بھی وہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. جیسے یہاں اس روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ تو فرشتہ اس پر اس کو اضافہ کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ رب العالمین, یعنی رب العالمین بھی بولو. تو جب وہ رب العالمین بولتا ہے تو پھر فرشتہ جواب میں کہتا ہے یرحمک اللہ. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابی سالی سمار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اعتصم فلیقل الحمد للہ فاذا قال فلیقل له اخوه او صاحبه یرحمک اللہ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكَ. قال عبد الله أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان. اس میں سارے تفصیل بتا دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو چھینک آوے تو وہ کہے الحمد للہ, چھینک کھانے والا. جب وہ الحمد للہ کہے تو اس کا ساتھی, اس کا بھائی مسلمان اس کو جواب میں کہے یرحمک اللہ, کہ اللہ تم پر رحم کرے. جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہے گا تو وہ چھینک کھانے والا اس کو کہے گا یہدیک اللہ ویصلح بالک, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. تو گویا اس میں تینوں چیزیں آ گئی. چھینک کھانے والا جو دعا پڑے گا وہ اس کے جواب میں جو کلمات کہے جائیں گے وہ, اس کے جواب میں چھینک کھانے والا جو کلمات کہے گا وہ. بعض روایتوں میں یہدیک اللہ ویصلح بالک کے بجائے یغفر اللہ لنا ولکم کی آیا ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. امام مدعا کی صورت یا ولادیات کی صورت کو فرض و نماز میں دو حصے کر کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں مغرب کی نماز جیسی ہے, ویسے تو فرض نماز میں جو ہے وہ سنت قرآن سے بتلائی گئی ہے کہ اعتصال مفصل اور اوساط مفصل اعتصال مفصل میں سے پڑھے, اور پوری صورت پڑھنا اچھا ہے. باقی آدھی تقسیم کرنا کر کے پڑھنا تو ہے, اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن جتنی مقدار قرآن کی پڑھنے کے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے اتنی مقدار ہونی چاہیے. مدرسہ رحمانیہ ملن نگر ٹوٹ کر کمرو نگر کالونی آ گیا ہے, سوا برس ہو گیا, اب تک جگہ انتظام نہیں ہو رہا, اس لیے دعا کی درخواست, دعوت کا کام بھی چل رہا ہے, پورا علاقہ غیر مانوسی بہت پریشان. اللہ تعالیٰ جگہ کا انتظام فرما دے اپنے فضل سے. مسجد کے جماعت خانے میں سفیر اور فقیر اپنی ضرورت کا اعلان کرتے ہیں, کیا ان کا اعلان کرنا جائز ہے؟ کیا اعلان کرنے والے سفیر اور فقیر کو مسلی چپ کر سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ بھائی یہ اعلان وغیرہ مسجد سے باہر کیا جائے, اس کو باہر کرنا ہی زیادہ مناسب ہے. کنڈوم پہن کر وتی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کنڈوم اگر کسی آدمی کا بچہ ابھی دودھ پیتا ہے اور حمل ٹھہرنے کی وجہ سے دودھ روک کر کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, اس لیے اگر کنڈوم استعمال کرتا ہے تو گنجائش, ورنہ تو محض اس لیے کہ بچے بہت ہو گئے ہیں, وہ جو خاص فیملی پلاننگ والا نظریہ, اس نظریے سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. قریب کی مسجد میں نماز مل رہی ہو تو ابھی دور کی مسجد میں نماز پڑھنے ثواب میں کچھ کمی ہو گئی یا نہیں؟ بس وہ تو محلے کی مسجد زیادہ حقدار ہے, وہاں پڑھنا چاہیے. محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائے, کوئی ضرورت ہو تو بات دوسری. ڈپازٹ کی رقم کا کیا حکم ہے؟ کرایہ دار کی اجازت سے مالک مکان اپنے استعمال میں لا سکتا ہے, اس صورت میں وہ قرضے کے حکم میں ہو جائے گی. زید نے لاکھوں روپے بکر کو تجارت کی نیت سے دیے ہیں نفع کی شرط کے ساتھ, لیکن بکر متعین نفع دیتا ہے مثلا لاکھ روپے بٹائے ہزار روپے, تو کیا یہ نفع صحیح ہے نہیں؟ کیا زید کے گھر کی دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ زید کے گھر کا گزران اسی روپیوں پر ہوتا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے متعین ہے تو وہ تو ایک سود ہی ہے, اس کو نفع کیا کہیں گے؟ یہ درست نہیں. ایک شخص تجارت کے واسطے بینک سے لون لیتا ہے تو کیا اسے شخص کی دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ شخص لون پر نہیں رقم سے تجارت کر کے حج بھی کرایا تو کیا ایسی رقم سے حج قابل قبول ہے؟ تو تجارت کی رقم سے اگر حج کیا ہے تو درست ہے. لون والی رقم جو ہے ایک ہے کسی کے پاس سے قرض لینا اور اس قرض کے اوپر پھر سود کی شرط لگانا, تو قرض اپنی جگہ پر اگر وہ حلال مال کا ہے تو درست ہے, سود دینا حرام. کوئی غیر مسلم سلام کہے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم خالی اذان ہوتی ہو تو کیا سلام کر سکتے ہیں؟ اذان کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے, اور جو آدمی اذان کے جواب میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کیا جائے, یہ فقہ نے لکھا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ولانا محمد وعلى ال سيدنا ولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.